الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. یہ سورہ آل عمران کی تین آیات ہیں، آیت نمبر 102، 103 اور 104، جن کی تلاوت کا شرف ابھی میں نے حاصل کیا ہے. سب سے پہلے ان آیات مبارکہ کا ایک رواں ترجمہ کر لیتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتی ہی، جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر حالت فرما برداری میں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور اللہ کی اس نعمت، اس احسان کو یاد کرو جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اس نے فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فاصبحتم بنعمته اخوانا، تو اس کے تم نے تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے، اس کی مہربانی سے، اس کے احسان سے تم بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے. فانقذکم منها، تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تهتدون، اسی طرح اللہ تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، سناتا ہے، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ. ولتکم منکم امہ، اور تم میں سے لازماً ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے. ویأمرون بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم دے، معروفات کا حکم دے. وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح یافتہ ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ ان تین آیات کے اندر امت مسلمہ کے اندر کام کی جو ترتیب ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ تین آیات مبارکہ سورہ آل عمران کے تقریباً وسط میں آئی ہے۔ سورہ آل عمران 200 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ آیات ہیں 102، 103 اور 104، اور امت مسلمہ کے لیے ایک سہ نکاتی لاح عمل دیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایک ایک فرق کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، جیسے کوئی فصیل کھڑی کرنی ہو تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے پختہ اینٹوں کا انتخاب۔ اگر اینٹ پختہ نہیں ہوگی، بھربھری ہوگی، تو فصیل جو ہے نہیں کھڑی ہوگی۔ پھر دوسری چیز ان اینٹوں کو آپس میں جوڑنے والا مسالہ، وہ بھی انتہائی مضبوط قسم کا مسالہ ہونا چاہیے، سیمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ کمزور سیمنٹ ہوگا یا ریتلا قسم کا مسالہ ہوگا تو پانی کے ساتھ وہ بہ جائے گا اور وہ دیوار جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ پھر اس امت نے کرنا کیا ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں، یہ تین ذمہ داریاں جو ہیں، یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ سے خطاب کیا جا رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی ناراضگی اور نافرمانی سے بچنا، اور آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے بچنا، یہ ہے تقوی۔ اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اس تقوی کی جو تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کل خطبے کے اندر بھی ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا، اقرأهم ابی ابن کعب، ایک صحابی ہیں ابی ابن کعب، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قرآن کے سب سے بڑے عالم ابی ابن کعب ہے، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس تھی، تو انہوں نے اور جو اصحاب موجود تھے ان سے بھی پوچھا، اور پھر حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ آپ بتائیے تقوی کی تعریف کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین، اگر کوئی شخص کسی جنگل میں جا رہا ہو، کسی خاردار راستے پر جا رہا ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تو اس کا رویہ کیا ہوگا؟ اس کا رویہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو بچاتا ہوا چلے گا، کہیں اس طرف نہ الجھ جائے، کہیں اس طرف نہ الجھ جائے۔ اسی روش کا نام جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر جو ہم چل رہے ہیں، تو بے شمار کانٹے ہیں، کہیں رشوت کا کانٹا ہے، کہیں بے حیائی کا کانٹا ہے، کہیں حقوق و عباد کے غصب کرنے کا کانٹا ہے، مختلف کانٹے ہیں جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان سے بچ بچ کر چلنا، ان سے اپنے آپ کو بچا کر چلنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کا معمول تو یہ تھا، ظاہر ہے وہ عمل کی نیت سے اس قرآن کو پڑھتے تھے، صحابہ گھبرا اٹھے، اللہ کے تقوی کے حق کو کون عطا کر سکتا ہے؟ اتقوا اللہ حق کا تقاتی، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ صحابہ گھبرا اٹھے، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اور ظاہر ہے کوئی شخص بھی ادا نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ وہ جو آپ کسی خاص کیفیت میں ادا فرمایا کرتے تھے کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتک وما عرفنا کا حق کا معرفتک، ہمیں ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے اور ہم تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکے. تو اللہ کے تقوی اس کا حق کون ادا کر سکتا؟ اس پر سورہ تغابن کی وہ آیت فتق اللہ مستطعت، تمہاری جتنی استطاعت ہے جس حد تک ہو سکے. البتہ یہ معاملہ ہے کہ اس میں انسان ڈنڈی نہ مارے، دنیا کے اندر ہماری استطاعت کچھ اور ہوتی ہے، دین کے اندر جب معاملہ آتا ہے ہماری استطاعت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر ہم آگے سے آگے اوپر سے اوپر ہے، جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت سرے سے ہے ہی نہیں. یہ جو ہے یہ خود فریبی والا معاملہ ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف. تو فتق اللہ مستطعتم، تم جانتے ہو تمہاری استطاعت کیا ہے، اس استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار. اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے، لیکن کس کیفیت کے ساتھ رہنا ہے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، اپنے آپ کو ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. یہ خاردار جھاڑیاں جو ہیں، جیسے کہ میں نے بیان کیا، کہیں ایک گناہ کی طرف دعوت ہے کہیں دوسرے گناہ کی طرف دعوت ہے، ان سے بچتے بچاتے ہوئے زندگی گزارنا، اسی کا نام تقوی. اب اگلا جو حصہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر حالت اسلام کے اندر، حالت فرما برداری کے اندر تمہیں موت آنی چاہیے. اب کس شخص کو معلوم ہے کہ اس کی موت کس وقت آ رہی ہے؟ اس لیے اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے کام میں مشغول ہو کہ اس وقت موت آ جائے اور وہ جو ہے کوئی نافرمانی والا معاملہ ہو. انسان کسی گناہ کبیرہ، ایک شخص اس کی موت اس حالت میں آ جائے کہ وہ کسی گناہ کبیرہ کے اندر ملوث ہے، کوئی ایسا معاملہ کر رہا ہے، اور اس وقت اگر موت آ جائے تو وہ کتنی حسرتناک موت ہوگی. وہ تو حالت فرما برداری والی موت نہیں ہے. فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اپنے اوپر گارڈ معین کر لو، متعین کر لو اسے. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ کسی جگہ اگر انسان کو معلوم ہو کہ یہاں مائنز ہے تو انسان کتنا پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، مبادہ میرا پاؤں کسی مائن پر آ جائے اور اسی وقت جو ہے وہ بلاسٹ ہو جائے. یہی معاملہ اس دنیا کا اندر ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی وقت میں بلاسٹ ہو جاؤں، اسی وقت میری موت آ جائے اور وہ معاملہ جو ہے وہ فرما برداری والا نہ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ہے پہلی آیت، وہ مضبوط اینٹ، وہ مضبوط افراد کی تیاری جو ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ان کو تیار کرنا، اور تیاری کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. اب ان کو جوڑنے والا مسالہ کیا ہے؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اگر مسالہ صحیح ہے تو دیوار صحیح چڑھے گی، اور اگر مسالہ کمزور ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھربھرا مسالہ ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے فرمایا جا رہا ہے واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ. اس سے پہلے انہی آیات سے کچھ پہلے آیا ہے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ چمٹ گیا. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، جمیعاً مل جل کر، تم سب مل جل کر اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ. جمیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو تفرقے میں مت پڑو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک فتنہ رونما ہوگا، پوچھا گیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، اس سے ایگزٹ جو ہے وہ مخرج جو ہے وہ کیا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے، صحابہ کرام جو ایک محفوظ دور میں رہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود تھی، خیر القرون کا زمانہ تھا، اور انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ وہ فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس سے بچنے کا راستہ کیا ہوگا۔ اور ہم جو اس وقت فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں، یہ دور فتن ہے، اور بالکل وہی معاملہ ہے کہ وہ تسبیح اب ٹوٹ چکی ہے اور فتنے پے بپے فتنے آ رہے ہیں، لیکن ہم بالکل بے خوف اور نچنت ہو کر بیٹھے ہوئے۔ تو پوچھا گیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب جو ہے یہ اس سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وہو الذکر الحکیم، یہی ذکر حکیم ہے، الذکر جو ہے یہی کتاب اللہ ہے، وہو الصراط المستقیم، اور یہی صراط مستقیم ہے، وہو حبل اللہ المتین، اور یہی اللہ کی وہ مضبوط رسی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کے بارے میں، ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، یہ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی۔ ایک تیسری حدیث بڑا ہی پیارا انداز ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام قرآن پڑھ پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیا تم اس بات کی شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کی جانب سے آیا؟ اب صحابہ کا جو جواب ہونا چاہیے تھا وہی جواب تھا، بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابشروا، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، کہ اس قرآن کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسكوا به، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا، کیونکہ پھر اس کے بعد نہ تم ہلاک ہوگے اور نہ تم گمراہ ہوگے کبھی بھی، اگر تم اس کے ساتھ چمٹ گئے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا، تو پھر نہ تم گمراہ ہوگے اور نہ ہلاک ہوگے۔ یہ ہے وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ، اس اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ چمٹنا کس طرح ہوگا؟ یہ کل ہم جو پہلا پروگرام تھا محترم مختار حسین فاروقی صاحب تفصیل سے اس بات کو بیان کر چکے ہیں، قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے، یہی اس سے چمٹنے کے مترادف۔ آگے فرمایا واذکروا نعمت اللہ، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر کیا، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ان کے اندر الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمته اخوانا، تو اللہ کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ ظاہر ہے عربوں کو معلوم تھا قریش اور حوازن کا جو چل رہا تھا سلسلہ، اسی طرح اوس اور خزرج کی جو جنگیں چل رہی تھی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یہ جھگڑے جو ہیں وہ سالوں چلا کرتے تھے، یہ معاملہ تھا۔ اور پھر وہ کیفیت پیدا ہو گئی، وہ مواخات کا معاملہ پیدا ہو گیا کہ نہ تاریخ انسانی میں پہلے کبھی ہوا ہے اور نہ تاریخ انسانی نہ آئندہ آنے والے دور میں کبھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ ہوا۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، فانقذکم منها، تو اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بچا لیا، کذالک یبین اللہ لکم آیاته لعلکم تهتدون، اسی طرح اللہ تعالی تمہیں اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے، سناتا ہے تاکہ تم ہدایت. یہ ہے وہ دوسری چیز، وہ مسالہ جو ہے جو جوڑنے والا ہے اس کا بیان کیا گیا. اب تیسری چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ جو امت وجود میں آئے گی یہ کرے گی کیا؟ چھوٹی سے چھوٹی کوئی انجمن بنتی ہے، کوئی ایسوسی ایشن بنتی ہے، اس کے قواعد و ضوابط طے کیے جاتے ہیں، اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کوئی دستور ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا جاتی ہیں. امت کس لیے بنائی گئی ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا. ولتکم منکم امہ، تم میں سے ایک گروہ، ایک پارٹی، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. ویسے تو امت مسلمہ کا فرض منصب ہی یہی بیان کیا گیا، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہیں عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے. لیکن جب ساری ہی امت سو رہی ہو، خواب غفلت میں ہو، تو پھر کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو خود بھی جاگیں اور لوگوں کو بھی جگائیں. جاگو اور جگاؤ، یہ معاملہ ہونا چاہیے. فرمایا ولتکم منکم امہ، تم میں سے لازمن ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے. خیر کے بہت سے مصداق ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن میں خود قرآن مجید کو خیر کہا گیا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کرتے ہو اس میں سب سے بہتر اور سب سے بڑا خیر جو ہے وہ یہ قرآن مجید ہے. یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف، نیکیوں کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر. یہ ایک جوڑے کی شکل میں قرآن مجید میں آیا ہے، یہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیز نہیں ہے، بلکہ ایک جوڑے کی شکل میں قرآن مجید میں تقریباً 9 مقامات پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بھی بیان کی گئی ہے، وقت کم ہے صرف حوالہ دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان بھی بیان کی گئی ہے. اسی طرح فطرت اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، وہاں بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا ذکر. اسی طرح شان صحابہ وہ بیان کی گئی ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے. اسی طرح منافقین کی کیفیت، ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، امر بالمنکر اور نہیں عن المعروف، یہ وہ معاملہ کرتے ہیں. اسی طرح امت کا فرض منصبی جو ہے وہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، کنتم خیر امہ، وہ بھی بیان کی کہ وہاں پر بھی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جوڑا جو ہے، یہ اصطلاح جو ہے اسی طرح آئی ہے. یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں سہ نکاتی لاہ عمل، اس میں بھی یہ ایک جوڑے کی شکل میں آیا. اسی طرح اصحاب اقتدار کا جو فرض ہے، جو ذمہ داری ہے، اگر ان کو اقتدار دیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. اور سرفروش اور جانباز اہل ایمان جو ہے، ان کی جو صفات آئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں، اس کے آخر میں بھی یہ جوڑا آیا ہے، الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، امر بالمعروف کرنے والے، نہیں عن المنکر کرنے والے، اور اللہ کی حدود جو ہے ان کے محافظ، خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانے والے. یہ تقریباً 9 مقامات ہیں جہاں پر یہ جوڑے کی شکل میں، ایک اصطلاح کی شکل میں یہ الفاظ جو ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے آئے ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نہیں عن المنکر پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی. نہیں عن المنکر جو ہے اس کی خصوصی اہمیت بیان کی گئی ہے. سورہ مائدہ کی آیات ہیں وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے اکثر گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک برا کر رہے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کیوں نہیں ان کے مشائخ، ان کے صوفیاء اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام خانوں سے منع کیوں نہیں کرتے؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بے شک وہ بری کمائی کر رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ برا کر رہے ہیں. تو یہ خاص طور پر نہیں عن المنکر جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں پہلا نقص جو واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ کوئی شخص کسی شخص کو دوسرے شخص کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا تو کہتا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اور یہ کام چھوڑ دو. لیکن پھر دوسرے دن جب وہ اس سے ملاقات کرتا تھا تو اس کے ساتھ کھانا پینا اور اس کے ساتھ مجلس جو ہے وہ اس کو اس چیز سے روکتی نہیں تھی، وہ اسی طرح کھاتا پیتا تھا، وہی معاملات جو ہے وہ اس کے ساتھ کرتا تھا، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل جو ہے وہ آپس میں خلط ملط کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لازمن نیکی کا حکم دو گے اور لازمن برائی سے روکو گے، اور ظالم کے ہاتھ کو قوت کے ساتھ پکڑنا ہوگا اور اسے حق کی طرف جبرن موڑنا ہوگا اور اسے حق کے اوپر قائم رکھنا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی اسی طرح ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا. اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر نہیں یعنی منکر کی جو خصوصی اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی بھی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اسے روکے، بڑھ کر ہاتھ سے اسے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اسے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر چاہیے کہ دل سے اسے برا جانے. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. ایک دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ اس کی وضاحت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ اصحاب و حواریون، کوئی نبی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں مبعوث کیا مگر یہ کہ ان کے اصحاب ہوتے تھے اور حواریین ہوتے تھے. یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، وہ ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے، ان کے احکامات کی پیروی کرتے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر ان کے بعد جو ہے وہ کچھ ناخلف آئے. یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے اور وہ کرتے تھے جن کو انہیں حکم نہیں دیا گیا. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنون، تو جس نے ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے ان کے ساتھ زبان کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جس نے ان کے ساتھ دل کے ساتھ جہاد کیا وہ بھی مومن ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةٌ خَرْدَلٌ، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. جیسے ممبر کی تین سیڑھیاں ہوتی ہیں ہماری مساجد کے اندر، تو سب سے پہلی سیڑھی ہاتھ سے روک لینا، دوسری سیڑھی اس سے نیچے آ کر زبان کے ساتھ روک، اور تیسری سیڑھی پھر دل سے اس کو برا جاننا. لیکن دل سے برا جاننے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر یہ عزم ہو، یہ جذبہ ہو کہ اللہ مجھے ہمت دے تو میں ہاتھ سے بڑھ کر اس کو روکوں، اور اس راستے پر چل رہا ہو جو ہاتھ سے بڑھ کر روکنے والا راستہ ہے، پھر تو یہ دل سے برا جاننا صحیح ہے، ورنہ وہ پھر صحیح نہیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ منبر ختم ہو جاتا ہے، پھر زمین شروع ہو جاتی. یہی معاملہ ہے ایمان کا، پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. یہ ہے وہ کام جو امت کے کرنے کا کام ہے. کل انشاءاللہ اس کا اگلا مرحلہ بھی آئے گا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111-112 کے اندر تیسرا درجہ جو ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پہلا درجہ جو ہے ہاتھ سے بڑھ کر روکنا، اور اس کی وہ کیفیت، وہ سرفروشوں اور جانبازوں کی کیفیت جو ہے والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، خدائی فوجدار بن کر کھڑے ہو جانا، ہم یہ منکر نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے وہ سہنکاتی لائی عمل، اس امت کے کرنے کا کام ایک مسلمان معاشرے کے اندر، ایک بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے کے اندر کام کی ترتیب کیا ہوگی، کام کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی، وہ ان تین آیات کے اندر بیان ہوئی ہے. سب سے پہلے افراد کی تیاری، اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی افراد کو تیار کرو. پھر یہ افراد جو تیار ہو جائیں ان کو آپس میں جوڑنا، ان سے حزب اللہ بنانا، ان کو ایک بنیان مرسوس بنانا. اور پھر اس بنیان مرسوس نے کرنا کیا ہے؟ یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلانا، قرآن کی طرف بلانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. یہ ہے اس امت کے کرنے کا کام، اس جماعت کے کرنے کا کام، اس پارٹی کے کرنے کا کام، اس حزب اللہ کے کرنے کا کام. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ حزب اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر گامزن کر رکھے، اور صحیح معنوں میں وہ بنیان و مرسوس اور حزب اللہ کی کیفیت جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.